قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للموحدين والنار للعاصين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي العربي القرشي المكي المدني العبد المبيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. صلوات. قرآن کریم کی انتہائی مشہور و معروف آیت جس میں خداوند عالم نے خود اپنی تعریف کرتے ہوئے اپنے پیغمبر کی بعثت کا مقصد بیان کیا. هو الذی ارسل رسوله بالهدى ودین الحق. وہی وہ خدا ہے, وہی وہ ذات ہے کہ جس نے اپنے رسول کو دین حق اور ہدایت کے ساتھ بھیجا. کیوں بھیجا؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, تاکہ وہ اپنے دین کو دوسرے تمام ادیان اور مذاہب کے اوپر غالب بنا دے. وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ, چاہے شرک کرنے والوں کو, مشرکوں کو ناگوار ہی کیوں نہ گزرے. عزیزان گرامی, زینبیہ امام باڑے کی یہ پہلی مجلس عشر محرم کی جس آئے کریمہ سے شروع ہوئی ہے, انشاءاللہ بقیہ ایام میں کسی آئے کریمہ کے ذیل میں ہماری گفتگو ہوگی. خداوند عالم نے ہمیں انتہائی خوش قسمتی عطا فرمائی کہ ہمیں یہ اس سال کا محرم نصیب ہوا, اس لیے کہ محرم جگانے کا کام کرتا ہے, بیداری کا کام کرتا ہے, جھنجھوڑنے کا کام کرتا ہے. اگر ضمیر مردہ ہو گئے ہوں, اگر احساس مر گیا ہو, اگر خیالات میں پجمردگی آ گئی ہو, تو یہ خون حسینی کے چھیٹے ہیں جو مردہ چہروں کے اوپر زندگی کے آثار پیدا کر دیتے ہیں. آج پہلی محرم, وہ محرم کہ جس کا ہم سال بھر انتظار کرتے ہیں, اس محرم کا پہلا دن ہمارے ہاتھ سے نکل گیا. پہلی محرم ختم ہو گئی, کچھ ساعتیں باقی ہیں کہ پہلی محرم ہمارے لیے ایک یادگار بن جائے. عزیزان گرامی, اگر کوئی یہ تصور کرتا ہے کہ ہم محرم کرتے ہیں, ہم عزاداری مناتے ہیں, ہماری وجہ سے یہ سوگ قائم ہے یا ہماری وجہ سے اس عزاداری کو فروغ ہوا ہے, تو غلط ہے. بلکہ یہ وہ عزا ہے کہ جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے, یہ وہ مکتب اور اسکول ہے کہ جس نے ہمیں زندہ رکھا ہے, یہ وہ مکتب اور اسکول ہے کہ جس نے ہمارے نظریات کو آگے بڑھایا ہے. اگر محرم نہ ہوتا تو ہم نہ ہوتے, ہمارا پیغام نہ ہوتا, ہمارا کلام نہ ہوتا, ہماری گفتگو نہ ہوتی, ہم ختم ہو گئے ہوتے دوسری قوموں کی طرح. لیکن یہ محرم ہے جس نے ہمیں بھی بچایا ہے, ہمارے پیغام کو بھی بچایا ہے. صلوات پڑھے محمد والے. یہ محرم ہمیں بڑی قسمت سے نصیب ہوا ہے, لہذا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس محرم کو اسی طریقے سے منائیں جیسے ہمارا رسول چاہتا, جیسے ہمارے ائمہ چاہتے, جیسے خود حسین چاہتے. اس لیے کہ ہر قوم میں تعلیم و تربیت کا ایک مزاج ہے جسے بہرحال محسوس کیا جا سکتا, اسکول میں, کالج میں, انسٹیٹیوٹ میں, جتنے بھی اکیڈمیز وغیرہ ہیں, ان تمام جگہوں پر اور مقامات کے اوپر ان کا نظام پڑھایا جاتا ہے, سمجھایا جاتا ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کا نظام ان سے مربوط رہتا ہے, اس سے رابطہ رہتا ہے, اس سے کانٹیکٹ رہتا ہے. ہمیں سال بھر تک یہ شرف حاصل نہیں ہوتا ہے, یہ محرم ہے جو حسین کے صدقے میں, ان کے غم کے صدقے میں, ان کی قربانیوں کے صدقے میں ہمیں توحید کا بھی درس اسی مجلس سے ملتا ہے, ہمیں نبوت کا درس اسی مجلس سے ملتا ہے, ہمیں عدالت کا درس اسی مجلس سے ملتا ہے, ہمیں قیامت کا درس اسی مجلس سے ملتا ہے, ہمیں امامت کا درس اسی مجلس سے ملتا ہے. یعنی اگر ہمیں دین ملتا ہے تو اسی ممبر سے, اگر ہمیں اسلام ملتا ہے تو اسی مجلس سے. لہذا اسلام کے اوپر بھی حسین کا احسان ہے اور مسلمان کے اوپر بھی حسین کا احسان ہے. اسلام کو بچا کر کے مسلمان کو مسلمان رکھنا یہ حسین کا اور حسین والوں کا کام تھا. صلوات پڑھے محمد والے. لہذا اس اسلام کے اوپر جو احسان ہے, مسلمان کے اوپر جو احسان ہے, وہ عظیم احسان ہے, اور اس احسان کو یوں ہی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا ہے. عزیزان گرامی, انتہائی افسوس کی بات ہے کہ محرم آ کے گزر جائے اور ہم مکتب حسینی سے وہ فائدہ نہ اٹھا پائیں جس فائدے کے لیے حسین نے قربانی دی ہے. حسین کربلا میں کیوں آئے تھے؟ حسین نے کربلا میں اتنا بڑا ظلم کیوں برداشت کیا؟ کیا حسین کے لیے اپنے آپ کو, اپنی جان کو بچانا آسان کام نہیں تھا؟ کیا حسین اپنی پیاس کا علاج نہیں کر سکتے تھے؟ کیا حسین اپنے نو نہالوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ کیا حسین اپنی زندگی کی حفاظت نہیں کر سکتے تھے؟ کیا حسین اپنی شہادت کو ٹال نہیں سکتے تھے؟ ان تمام باتوں کے اوپر ہمیں گفتگو کرنا ہوگی, لیکن اس کے لیے حوصلہ بھی چاہیے, اس کے لیے وقت بھی چاہیے. حسین سب کچھ کر سکتے تھے لیکن اس کے باوجود حسین نے پیاس کو پسند کیا, حسین نے قربانی کو پسند کیا, حسین نے تلوار کو پسند کیا, حسین نے تیر کو پسند کیا, حسین نے زحمتوں کو پسند کیا, حسین نے مصیبتوں کو پسند کیا. جو پسند کیا اس کے لیے ہمارے ذہن کو آمادہ ہونا چاہیے اور ہمیں سوچنا چاہیے کہ جب ہم مصیبتوں سے گھبراتے ہیں, مشکلات سے بھاگتے ہیں, تو یہ خاندان کیسا ہے جو مشکلات کا سامنا کرنے کے لیے جا رہا ہے؟ یہ لوگ کیسے ہیں کہ جو اپنے گود کے بالوں کو قربانی کے لیے پیش کر رہے ہیں؟ یہ مسلمان کیسے ہیں, یہ افراد کیسے ہیں جو قربانی کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں؟ ان کو قربانی یا ان کو ایثار جو ہے پیچھے ہٹا نہیں سکتا. یہ جتنا آگے بڑھنا چاہتے ہیں اتنا آگے بڑھ رہے ہیں, جتنی مصیبتیں آتی جاتی ہیں, جتنی مشکلات آتی جاتی ہیں, اتنا ان کے عزم استقلال میں اضافہ ہوتا جاتا ہے. یہ کون سا جذبہ ہے جو انہیں قربانی دینے پر مجبور کر رہا ہے؟ کس وجہ سے حسین نکلے تھے, مقصد کیا ہے؟ میں بزرگ افراد جانتے ہیں, ان کے سامنے میں اپنا سبق دہراؤں گا, لیکن یہ سبق دہرانا ان معصوم بچوں کے لیے ہے کہ جن کو بہرحال محرم کا بیک گراؤنڈ معلوم ہونا ضروری ہے, جن کو بہرحال اس قربانی کا پس منظر معلوم ہونا ضروری ہے. حسین پیاسے شہید ہو گئے, کیا پانی کے لیے شہید ہو گئے؟ یہ پیاس انہوں نے برداشت کیوں کی؟ حسین کربلا میں آئے کیوں؟ حسین اپنے خاندان کو کیوں لے کے آئے؟ میں ان تمام باتوں کے اوپر تفصیل روشنی ڈالوں گا, لیکن پہلی منزل میں میں ان تمام باتوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ وہ تھا کہ پیغمبر دین اسلام کو پھیلا رہے تھے, دین کی تبلیغ کر رہے تھے, اور دین کی حفاظت کے لیے جو انتظام ممکن تھا وہ انجام دے رہے تھے. لیکن اسی کے ساتھ ساتھ پیغمبر کو اس بات کی فکر تھی کہ دین پھیلانا ہمارا کام ہے, لیکن اس دین کے اوپر اگر کوئی وقت پڑ گیا تو دین کو بچائے گا کون؟ اسلام کو بچائے گا کون؟ اسلام کی حفاظت کرے گا کون؟ اسلام کے اوپر مصیبت رسول اسلام کے زمانے میں بھی آئی ہے, مولا کائنات کے زمانے میں بھی آئی ہے, حسن مصطفیٰ کے زمانے میں بھی آئی ہے, لیکن وہ تمام مصیبتیں ایک طرف ہیں, کربلا کی مصیبت ایک طرف. اس لیے کہ پیغمبر جب تک حیات رہے پیغمبر کے سامنے کفار و مشرکین مشکلات لے کے آتے رہے, پیغمبر ان مشکلات کا سامنا کرتے رہے, لیکن پیغمبر کے بعد کفر و شرک نے نفاق کا لباس پہن لیا تھا, منافقت کا چولا ڈھال لیا تھا. لہذا اب مسلمان میں اور منافق میں, مسلمان میں اور نفاق والے میں کوئی امتزاج نہیں تھا, کوئی امتیاز نہیں تھا. عزیزان گرامی, یہی وجہ تھی کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں مقابلہ کرنا آسان تھا, لیکن علی مرتضیٰ کے زمانے میں مشکل تھا, حسن مصطفیٰ کے زمانے میں مشکل تھا. لیکن پھر بھی علی کے زمانے میں اور حسن کے زمانے میں اتنا اچھا تھا کہ اسلام اور اس کی مخالفت کھلم کھلا نہیں ہو رہی تھی, در پردہ ہو رہی تھی. جو اسلام کے والی و وارث بنے ہوئے تھے, جو اسلام کے ذمہ دار اور نگہبان بنے ہوئے تھے, انہوں نے اسلام کا کھلم کھلا مذاق نہیں اڑایا تھا. لیکن ایک زمانہ وہ آیا کہ جب 61 ہجری آئی تو اب اسلام کا رخ ہی بدل رہا ہے, اسلام کی شکل ہی بدل رہی ہے, اسلام کو بالکل مست کیا جا رہا ہے, حلال محمد کو حرام کیا جا رہا ہے, حرام محمد کو حلال کیا جا رہا ہے. ایک مرتبہ پیغمبر اسلام کا نواسا اٹھا, اس نے آواز دی کہ میں خود قربان ہو جاؤں گا, میں اپنے گھر کو قربان کر دوں گا, میں اپنے پورے خاندان کو قربان کر دوں گا, لیکن اسلام تباہ ہو جائے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا ہوں, اسلام برباد ہو جائے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا ہوں, اسلام حد ہو جائے میں اسے برداشت نہیں کر سکتا ہوں. عزیزان گرامی, اسلام کو بچانے کے لیے حسین اٹھے, میں حلال کو حلال رکھوں گا, حرام کو حرام رکھوں گا. اس میں تبدیلی نہیں واقع ہو سکتی. حسین حلال کو حرام اور حرام کو حلال ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے. کل تک حکمران اسلام کے نام پہ حکومت کرتے تھے اور کم سے کم اسلام کی نقاب تھی جو اسلام کا مذاق نہیں اڑ رہا تھا. لیکن یزید نے شراب پینے کے ساتھ بدکاری کرنے کے ساتھ وحی الہی کا مذاق اڑانا شروع کیا. یہ نبوت کھیل تھی, یہ رسالت ایک تماشا تھا. نہ رسول کے اوپر کوئی وحی نازل ہوئی تھی اور نہ پیغمبر کے پاس کوئی خبر آئی تھی, بس بنی ہاشم نے حکومت کے لیے گھوم رچایا تھا, لہذا انہوں نے نبوت کا دعویٰ کر دیا. عزیزان گرامی, جب پیغمبر اسلام کی نبوت کے اوپر حرف آیا ہے, وحی خداوندی کے اوپر حرف آیا ہے, ایک مرتبہ حسین نے آواز دی کہ ہم اسلام کو اس طریقے سے مت نہیں ہونے دیں گے, اسلام کو بچانے کے لیے چاہے جتنی قربانی دینا پڑے ہم قربانی دینے کے لیے تیار ہیں. عزیزان گرامی, حسین جانتے تھے کہ اگر خاموش رہ جائیں تو زندگی بچ جائے گی, اگر اقدام نہ کریں تو حیات محفوظ رہ جائے گی. لیکن حیات تو محفوظ رہ جائے گی, اسلام محفوظ نہ رہ جائے گا, اسلام تباہ ہو جائے گا. یزید نے حاکم شام کی انتقال کے بعد مدینے ولید کے پاس ایک خط لکھا کہ اب میں خلیفۃ المسلمین ہوں, میری بیعت تم حسین سے لو, عبداللہ ابن زبیر سے لو, عبداللہ ابن عمر سے لو. رات کی تاریکی میں, بلکہ تاریخ بتاتی ہے کہ آدھی رات میں ان تمام افراد کو طلب کیا گیا. امام حسین اس وقت مسجد نبوی میں تشریف رکھتے تھے آدھی رات, اور جب حکومت کا ہر کارا آپ کے پاس آیا ہے تو عبداللہ ابن زبیر اس وقت بیٹھے ہوئے آپ سے گفتگو کر رہے تھے. عبداللہ کو خطرہ محسوس ہوا, فرزند پیغمبر آدھی رات میں بلائے جانے کا کیا مقصد, مجھے تو خطرہ محسوس ہو رہا ہے, مجھے تو ڈر لگ رہا ہے. امام فرماتے ہیں کہ نہیں, میں دربار میں جاؤں گا اور جا کر کے حالات کا سامنا کروں گا. امام فرماتے ہیں کہ مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ حاکم شام نے انتقال کیا ہے اور یزید نے راتوں رات بیعت لینے کے لیے ہمیں بلایا ہے, تاکہ اگر یہ خبر پھیل جائے گی تو پھر حکومت میں انتشار پیدا ہو سکتا ہے, اضطراب پیدا ہو سکتا ہے. امام گھر میں آئے, لیکن جب بیان کیا کہ میں دار العمارہ جا رہا ہوں, ایک مرتبہ بہن کا دل تڑپنے لگا. کہا بھیا آپ دار العمارہ جا رہے ہیں, آپ ولید کے پاس جا رہے ہیں, یہ حکام بڑے خبیث ہیں, بڑے فریبی ہیں, بڑے مکار ہیں, کہیں کسی بہانے آپ کو قتل نہ کر دیں, لہذا بھیا میں آپ کو اکیلے نہیں جانے دوں گی, بلکہ علی اکبر کو ساتھ لیتے جائیے, اور محمد کو ساتھ لیتے جائیے, عباس کو ساتھ لیتے جائیے, ہمارا ایک لشکر آپ کے ساتھ جائے گا. میں آواز دوں گا, اے زینب, ابھی تو یہ مدینہ ہے, جب تم حسین کے ساتھ عباس کو بھیج رہی ہو, علی اکبر کو بھیج رہی ہو, قاسم کو بھیج رہی ہو, اون محمد کو بھیج رہی ہو, ارے اس وقت کیا ہوگا جب حسین تنہا کھڑے ہوئے آواز دے رہے ہوں گے, یا تال صفا و یا سلطان الحجہ, ارے میرے بہادرو کہاں ہو, میں تمہیں آواز دے رہا ہوں اور تم میری آواز کے اوپر لبیک نہیں کہتے. عزیزان گرامی, زینب نے ایک مختصر سا لشکر ترتیب دیا اور اس کے بعد حسین کو رخصت کیا. رخصت تو کر دیا لیکن زینب کو سکون نہیں ہے, زینب کو چین نہیں ہے, اس لیے کہ زینب کو معلوم ہے کہ دربار میں جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے, ولید کے پاس جانے کا کیا مطلب ہوتا ہے. عزیزان گرامی, پورے لشکر کو, ایک چھوٹے سے بنی ہاشم کے لشکر کو لے کر کے حسین جاتے ہیں اور دار العمارہ کے دروازے پر انہیں روک کر کے کہتے ہیں کہ اگر میری آواز بلند ہو جائے تو تم سمجھ لینا کہ تمہیں اندر آنے کی اجازت ہے, لیکن اگر آواز بلند نہ ہو تو دیکھو دار العمارہ میں قدم نہ رکھنا. حسین گئے, ولید کے پاس مروان بھی بیٹھا ہوا ہے, ولید اور مروان میں جھگڑا تھا, پہلی مرتبہ جب امام کی نظر دونوں پر پڑی تو ایک مرتبہ مسکرائے اور کہا کہ بڑا اچھا ہوا کہ دو مسلمانوں نے آپس میں میل کر لیا. آپ توجہ فرما سکتے ہیں کہ ولید نے مروان کو اپنی مشکل کو حل کرنے کے لیے بلایا ہے, اس لیے کہ حسین سے بیعت لینے کا سوال یہ کوئی آسان کام نہیں تھا. ولید بھی جانتا تھا کہ میں کون سا اقدام کرنے جا رہا ہوں, لہذا مروان کو بلایا. مروان کیا مشورہ دے رہا ہے؟ مروان, اس کے باپ کا نام ہے حکم اور یہ دونوں باپ بیٹے رسول خدا کی زبان سے لعنتی, جن کو رسول خدا نے مدینے سے باہر ڈال دیا تھا. تو یہ رسول اللہ کے دشمن, علی مرتضیٰ کے دشمن, امام حسن کے دشمن, امام حسین کے دشمن. اور اس کے بعد یہی مروان چونکہ بنی امیہ سے تعلق رکھتا ہے, لہذا حاکم شام کے بعد بنی امیہ میں سب سے بزرگ یہی ہے. لہذا اس کا اپنا مقصد یہ ہے کہ میرے ہوتے ہوئے یزید کیسے حکومت پا سکتا, بنی امیہ کا سینئر آدمی میں ہوں لہذا حکومت مجھے ملنا چاہیے, لہذا وہ خود مدعی ہے حکومت کا. لہذا یزید کے بھی دشمن کہ یزید کیسے حکومت پا گیا, اور یہ مروان ولید کے بھی دشمن ہے اس لیے کہ یہ مدینے کا گورنر ہے اور میں کچھ نہیں ہوں, اس کو ولید سے بھی دشمنی ہے. لہذا اب اس کو دشمنی نکالنے کا موقع ملا, وہ یہ چاہتا ہے کہ حسین سے بیعت کرنے کے لیے زور دیا جائے, اصرار کیا جائے. اور اسے یہ بھی معلوم ہے کہ حسین کی رگوں میں علی کا خون دوڑ رہا ہے, جب کل علی نے بیعت نہیں کی ہے تو آج حسین کیسے بیعت کر سکتے ہیں, اور جب حسین بیعت نہ کریں گے تو یقیناً اختلاف بڑھے گا, یزید تلوار اٹھائے گا, ایک طرف حسین کا کام تمام ہوگا, میری دشمنی سامنے آئے گی, اور ایک طرف یزید بدنام ہو جائے گا, میری دشمنی سامنے آئے گی, اور تیسری طرف ولید کا ہاتھ بھی خون حسین سے رنگ جائے گا, لہذا میری دشمنی سامنے آئے گی. اس کا اصرار اسی بات کے اوپر ہے کہ حسین سے بیعت لی جائے. عزیزان گرامی, حسین کے قدم رکھنے سے پہلے تک وہ اصرار کر رہا تھا. امام جاتے ہیں ولید کے دربار میں, اور جانے کے بعد جب امام سے وہ کہتا ہے کہ حاکم شام نے رحلت کی ہے, امام نے کلمہ انا للہ پڑھا, کہا پھر مجھ سے کیا مطالبہ ہے؟ کا مطالبہ یہ ہے کہ یزید حاکم بن گیا ہے لہذا آپ کو بیعت کرنی ہوگی. امام پوچھتے ہیں یہ بتاؤ کہ کیا یزید اس بات کے اوپر راضی ہو جائے گا کہ میں تاریک رات میں تمہارے سامنے بیعت کر لوں, یا اس بات پہ راضی ہوگا کہ سب کے سامنے بلا کر کے بیعت کی جائے؟ کہاں یزید اس بات سے راضی ہوگا کہ سب کے سامنے بیعت کی جائے. امام نے فرمایا کل جب اجلاس بلانا تو مجھے بھی بلا لینا تاکہ میں وہاں یہ ثابت کر سکوں کہ بیعت مانگنا کس کا حق ہے اور بیعت کسے کرنا چاہیے. ہمیں بلانا, ہم وہاں ثابت کر دیں گے, ہم وہاں واضح کر دیں گے کہ بیعت کس کا حق ہے اور بیعت کرنا کسے چاہیے. عزیزان گرامی, بات منطقی تھی, لہذا ولید نے تسلیم کر لی. لیکن ایک مرتبہ مروان نے آواز دی, اے ولید, اگر حسین سے اس وقت انہیں بیعت نہ لی اور یہ یہاں سے نکل گئے تو پھر ان کے قدموں کی خاک بھی نہیں پائے گا, یا ان سے بیعت لے لے یا ان کا سر قلم کر لے. بس یہ سننا تھا کہ ایک مرتبہ علی کے لال کو جوش آ جاتا ہے, آواز دیتے ہیں کہ اے پسر زرقا, اے زنے چشم نیلگو والی عورت کے بیٹے, تو مجھ سے اس بات کی دھمکی دے رہا ہے, مجھ سے یہ بات کہہ رہا ہے کہ مجھے قتل کرنا چاہتا ہے یا مجھ سے بیعت لینا چاہتا ہے. یاد رکھ, نہ تو مجھے قتل کر سکتا ہے نہ مجھ سے بیعت لے سکتا. عزیزان گرامی, بیعت کا مطالبہ ہوا تھا حسین سے, حسین نے اسی طریقے سے رد کر دیا, اور رد کرنے کے بعد واضح کر دیا کہ دیکھو میں بیعت نہیں کر سکتا ہوں اس لیے کہ میری رگوں میں
خاندان رسالت کا خون دوڑا ہے. عزیزان گرامی, حسین کی آواز بلند ہوئی اور آواز کے بلند ہوتے ہی ایک مرتبہ بنی ہاشم کے نوجوانوں نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی. ایک مرتبہ حسین نے آگے بڑھ کے ہاتھوں کو اوپر ہاتھ رکھ دیا, آواز دی, میرے جانوں, میرے نوجوانوں, میرے بہادروں, آگے نہ بڑھنا, اس لیے کہ ہم جنگ میں ابتدا نہیں کرتے ہیں, ہم جنگ میں پہل نہیں کرتے ہیں. حسین نے سمجھا دیا, حسین نے سمجھا دیا, سب سمجھ گئے. ایک مرتبہ حسین کو بنی ہاشم اپنے گھیرے میں لے کر کے بیت الشرف کی طرف چلتے ہیں, بیت الشرف میں آتے ہیں, اور آتے ہیں تو دیکھا کہ زینب ٹہل رہی ہیں, کبھی حجرے میں جاتی ہیں, کبھی حجرے سے باہر نکلتی ہیں. ایک عجیب اضطراب ہے, ایک عجیب بے چینی ہے. عزیزان گرامی, اس بے چینی کو محسوس کیا جا سکتا ہے. ایک بہن ہے جو اضطراب کے عالم میں, ایک بہن ہے جو بے چین ہے. بہن نے بے چینی کے عالم میں آگے بڑھ کے بھائی کے گلے میں باہر ڈال دی, آواز دی, میرے بھیا تم واپس آ گئے. میرا دل بے چین تھا, میں بہت پریشان تھی کہ میرا بھائی پہلی مرتبہ جدا ہوا ہے, میرے بھائی کے اوپر کیا گزری. عزیزان گرامی, ایک مرتبہ حسین نے تسلی دی, اے زینب تم گھبراؤ نہیں, تم پریشان نہ ہو, اس لیے کہ حسین کا عبادت کرنے والا پروردگار ہے, جب تک اس کی مرضی نہ ہوگی حسین کا کوئی بال بیکار نہیں کر سکتا. عزیزو, ایک مرتبہ سید الشہداء نے سفر کا انتظام کرنا شروع کیا, پورے مدینے میں شور ہو گیا, حسین جا رہے ہیں, حسین رخصت ہو رہے ہیں, حسین کی رخصتی اور حسین کے سفر پر جانے کی خبر پورے مدینے والوں نے سنی. پورے مدینے میں شور ہے, ایک گریہ ہے, ماتم کا سما ہے, اس لیے کہ جان مدینہ رخصت ہو رہا ہے, جان مدینہ جا رہا ہے. عزادارو, حسین کے ماتم دارو, مدینے میں ایسی آہ وہاں ہے جس کی نظریں نہیں ملتی, جس کا مل نہیں ملتا, چاروں طرف سے رونے کی آواز آ رہی ہے. ایک مرتبہ ضعیفہ نام نے سنا کہ حسین جا رہے ہیں, عصا کو ٹیکتی ہوئی ام المومنین ام سلمہ آئی, اے میرے لال, ارے میں نے سنا ہے کہ تم نے سفر کا ارادہ کر لیا. میرے لال, میں نے سنا ہے کہ تم سفر پر جا رہے ہو. کہاں نانی اماں, میں سفر کے لیے اپنا ارادہ, اپنا عزم کم کر چکا ہوں. کہاں میرے لال, جاؤ خدا حافظ, میں تمہیں روکتی نہیں ہوں, لیکن ایک بات کا خیال رکھنا, ایک بات کا لحاظ رکھنا, ہر طرف جانا لیکن اراد کا نوٹ کرنا, اس لیے کہ میں نے تمہارے نانا سے سنا ہے کہ میرا لال حسین تین دن کا بھوکا پیاسا کربلا کی گرم ریتی پر شہید کیا جائے گا. اجرکم اللہ, جزاکم خیر الجزا. عزیزان گرامی, حسین نے ایک مرتبہ نانی کی فرمائش کو سنا, آواز دی, نانی میں حسین عراق کے لیے پیدا ہوا ہوں اور عراق میرے لیے پیدا ہوا ہے, میں کربلا کے لیے خلق ہوا ہوں اور کربلا میرے لیے بنائی گئی ہے, اگر میں کربلا نہ جاؤں گا تو اسلام بچے گا کیسے, قرآن کا پیغام بچے گا کیسے, لہذا مجھے جانا ہی ہے. حسین کی یہ بات سن کے ام سلمہ بے چین ہو گئی, ہائے میرا لال جا رہا ہے, ہائے میرا نواسا جا رہا ہے, رسول کا فرزند جا رہا ہے, بے چینی اور اضطراب کا عالم ہے. ایک مرتبہ ام سلمہ کو دلاسا دیتے ہوئے پوچھا کہ اے نانی, کیا آپ دیکھنا پسند کریں گی کہ میری قتل گاہ کہاں ہے. نانی نے اضطراب ظاہر کیا, ایک مرتبہ حسین نے اشارہ کیا, ساری زمینیں پست ہو گئی, کربلا کی زمین بلند ہوئی, آواز دی, نانی اماں وہ جو سامنے مقام دیکھ رہی ہیں وہاں میرا علی اکبر سینے پر پرچی کھا کے زمین پر گرے گا. ام سلمہ ایک مرتبہ نارا مار کے روتی ہے, حسین نے اور آگے بڑھ کے آواز دی, اے نانی اللہ وہ جگہ جو آپ کے سامنے ہے وہاں فرزند حسن قاسم کا زندہ جسم پامال کیا جائے گا. ارے گھوڑے کے سنوں سے آواز آئے گی, اے جگہ